الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم حاضرین محترم، یہ مختصر سی آیت ہے جس کی تلاوت کی ہے میں نے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زبان پورے جسم میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم زبان سے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو نکالتے ہو، مگر یہ کہ وہ لکھی نہ جاتی ہو، اس کی نگرانی نہ کی جاتی ہو، یا اس کا تمہیں جواب نہ دینا ہو، ایسا نہیں۔ یعنی زبان سے ہم جو کچھ بولتے ہیں تو یہ زبان بعض اوقات کوئی کلام، کوئی جملہ ایسا اس سے نکلتا ہے کہ انسان کو بہت اعلیٰ اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے بعض اوقات انسان جہنم کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی آفتیں بہت ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ زبان کی آفتوں سے بچو، اور بعض نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو آفات لسانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مصیبتیں جو اس زبان کی وجہ سے آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر جو لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں بنیادی کردار اس زبان کا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو بکتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً لڑائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پھر زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں، لاتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ آفت مصیبت کو کہتے ہیں۔ دنیا تو ہے ہی مصیبت کا گھر۔ جو آدمی دنیا میں آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے مصیبتیں پیش نہ آئیں، مصیبتیں آئیں گی، اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کہے کہ صاحب مجھ پر کوئی مصیبت کبھی نہیں آئی۔ شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کی کوئی مصیبت، کسی کی کوئی مصیبت، کسی کو کوئی پریشانی۔ تو دنیا میں جب آئے ہیں تو مصیبتوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جہاں کوئی مصیبت نہیں ہوگی وہ جگہ تو جنت ہے، اور جہاں دونوں چیزیں ہیں، مصیبت بھی ہے، بعض اوقات راحت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تو وہ اسی دنیا کا نام ہے۔ لیکن بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ بعض مصیبتیں وہ ہیں جو دنیا کی مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ مصیبت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں تو یہ سب کچھ ہے۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت دین پر کوئی مصیبت آ جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت۔ دنیا کی مصیبت یہ کوئی مصیبت نہیں، لیکن دین پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ دعا تلقین فرمائی، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اور یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے ہیں تاکہ ہم بھی مانگیں اللہ تعالی سے کہ اللہ کو مصیبت ایسی نہ ہو جو دین پر آ جائے، کیونکہ دین پر مصیبت آ جائے تو انسان کا کہیں ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اللہم احفظنا من اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی لیے آپ نے فرمایا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایسا نہ ہو کہ سب سے بڑی مصیبت دین کی مصیبت, فاللہ مصیبت دین پر واقع نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ سب سے بڑی فکر ہمیں دنیا کی فکر ہو بس. ولا اکبر ہمنا, اس دنیا کی فکر سب سے بڑی فکر نہ بنائیے ہماری. یعنی دین کو تو سب سے بڑی, دین پر مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت کہا, لیکن فکر کے معاملے میں فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر جو ہے وہ آخرت کے بارے میں زیادہ رکھیں. دنیا کی فکر ہے بے شک یہاں بھی جتنی ضرورت ہے, لیکن اپنی فکر کو ہم اس کا محور سارا کا سارا صرف دنیا نہ بنا دیں. ولا مبلغ علمنا, اور نہ ہم ایسا کریں کہ خالی دنیا ہی کے بارے میں معلومات ہوں اور آخرت کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے ولا غایت رغبتنا, ایسا نہ ہو کہ ہماری رغبت کی منتہا جو ہو وہ دنیا ہو, بس دنیا چاہتے ہیں. تو یہ باقاعدہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہیں نا. تو بہرحال سب سے بڑی مصیبت زبان کی مصیبت قرار دی. اس زبان سے انسان غیبت کرتا ہے, اس زبان سے دوسروں کو تان و تشنی کے تیر برسا کر چھلنی کرتا ہے, تنزیہ جملے کستا ہے. تو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. وجہ کیا ہے کہ ایک انسان کو جب آپ ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے, تانے مار کر, طنز کے تیر برسا کر, لعنت ملامت کر کے, ایسی صورت میں دنیا میں آپ نے اس کو ذلیل کر دیا, اس کا دل مجروح کر دیا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حرمت اللہ کی نظر میں کس کی. صحابہ کرام سے پوچھا, صحابہ کرام کا ایک متعین جواب تھا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے. یعنی ہمیں اس کا نہیں پتا کہ کس کی حرمت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس کا رسول جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس بیت اللہ سے بھی زیادہ حرمت اللہ کی نظر میں ایک انسان کی حرمت ہے کہ کوئی آدمی اس کی آبرو پر, عزت پر حملہ نہ کرے. تو ایک انسان کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ جس طرح اس بیت اللہ کو ڈھانا تمہارے لیے حرام ہے اور تم انتہائی برا کام سمجھتے ہو, اسی طریقے سے کسی مسلمان کی آبرو پر, عزت پر, اس کی جان پر حملہ کرنا یہ بیت اللہ کے ڈھا دینے سے بھی زیادہ برا عمل ہے. ہم ذرا سوچیں کہ بحیثیت مسلمان ہم اس تعلیم سے کتنے دور جا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی حرمت اللہ کی نظر میں ایسی ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غالباً حجت الوداع کے موقع پر کہ آج کون سا مہینہ ہے. فرمایا کہ ذلحج کا مہینہ ہے. کون سا مقام ہے؟ حرم شریف کا مقام ہے, حج کا موقع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اس مہینے کی اس مقام سے اور اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. یہ عزت اور آبرو اللہ نے کے رسول نے بیان فرمائے. تو بہرحال ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت آ جائے. آج مسئلہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے دین پر ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. ایک تو زبان سے کوئی ایسے جملے کسی کے لیے نہ کہیں کہ جو طنز اور تشنیع کے دائرے میں آتے ہوں, لان اور تان کے دائرے میں آتے ہوں, اس سے گریز کرنا چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو نبی بنایا اور دونوں کو بھیجا فرعون کی طرف کہ جاؤ تبلیغ کرو, ان کو دعوت دو, میرا پیغام پہنچاؤ. اور ساتھ میں فرمایا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, کہ تم دونوں جا کر اس سے کلام نرمی کا کرنا، قول اللینا، لین نرم کلام کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ لعلہ یتذکر و یخشا، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو نبیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی حق پر نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بدتر کوئی کافر نہیں ہو سکتا. تو آج جو دین کے دعوے دار ہیں وہ سختی اختیار کرتے ہیں اپنے کلام میں، بات سے. فرمایا کیا وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑھ کر حق پر ہیں، اور سامنے کا جو مخاطب ہو وہ فرعون سے زیادہ بدتر ہے کوئی؟ جب ایسا نہیں ہے تو تبلیغ میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم سختی اختیار کریں. جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے نرم بات کرنا، کیونکہ سامنے والے کو مشتعل کرنا مقصد نہیں ہے. اگر آپ کی تبلیغ سے سامنے والا مشتعل ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا تبلیغ ہوئی؟ اس لیے سامنے والے کو سے گفتگو اس انداز میں کی جائے کہ وہ مشتعل نہ ہو، اس سے نرمی سے کلام کیا جائے. اس کے باوجود بھی اگر وہ زیادتی کرتا وہ ایک الگ بات، لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو. اور پھر قرآن مجید پورا کا پورا آپ دیکھیے اٹھائیے، کسی نبی نے کبھی بھی کسی کافر سے کوئی تنزیہ، کوئی لعنت والی بات کبھی نہیں کہی. ان سے زیادہ تبلیغ دین کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن مجید اٹھا لیجیے. ایک مقام پر ان کی قوم نے یہ کہا، انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، ہم تو آپ کو بے وقوف دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں بے وقوفی کر رہے ہیں. انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تو آپ کو جھوٹا جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. علیہ باللہ، یہ نبی کو کہہ رہی ہے اس کی قوم، اور نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا. علیہ باللہ، ہمارے جیسے ہوتے تو ہم تو یہ جواب الٹا پلٹ کر دیتے ہیں نا، لیکن نبی نے یہ جواب نہیں دیا، قرآن مجید نے ان کا جواب نقل کیا ہے. قال یا قوم لیس بی سفاہت ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، نہ وہ بے وقوفی والا کام کر رہا ہوں. لیس بی سفاہ، اور ساتھ البتہ ہم رسول ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ نے یہ کام ذمہ لگایا ہے کہ تم تک ہم دین کی بات پہنچا دیں. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ایک نبی کو اس کی قوم نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی گمراہ وہ خود، لیکن نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں. لیکن نبی جواب دیتا ہے کہ لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین، میں ضلالت پر نہیں ہوں، گمراہی پر نہیں ہوں، ہاں میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے آیا ہوں. تو دیکھیے کہیں بھی کسی نبی نے مخاطب کو ایسے مخاطب نہیں کیا کہ جس سے وہ مشتعل ہو، سیخپا ہو، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائیے. تو مطلب یہی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرو، کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا. آدمی کو اس کی زبان ہی فتنے میں ڈالتی ہے، بڑے بڑے اس زبان کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے. زبان پر قابو جب نہیں ہوتا، آدمی مجمع کو دیکھ کر بعض اوقات کسی اور وجہ سے اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، لیکن وہی بات اس کو ذلت کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی. اس لیے کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، میرے استاد محترم، فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں، ایوب خان کا زمانہ تھا جب آئلی قوانین نافذ ہوئے. آئلی قوانین وہ ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف، خاندانی جو نظام ہے اسی میں 3 طلاقوں کا مسئلہ بھی ہے، اسی میں دوسرے بہت سے مسائل ہیں جو بہرحال قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لکھنے کا شوق بھی تھا، مضمون نگاری کا شوق تھا، تو میں نے ایک کتاب لکھی تقریباً 250-250 صفحات پر، اور اس میں بہترین مضمون نگاری کی، طنزیہ جملے بھی اس میں کسے، اور بات کو لپیٹ کر بھی اس طرح سے ماری کہ مخاطب کو اس کا اثر بھی ہو، تو اپنی طرف سے بہترین ادب نگاری والا مضمون مرتب کیا، اور لکھنے کے بعد پھر وہ میں مضمون لے کر والد محترم کے پاس پہنچا کہ حضرت میں نے یہ کتاب ابا جان لکھی ہے. تو والد صاحب نے وہ کتاب ساری سنی، جتنے دن میں جتنی دیر میں اس کتاب سنی گئی آئی، ساری کتاب سنی، اور سننے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ اگر یہ مقصد ہے کہ جو تمہارے متعلقین ہیں تمہاری واہ واہ کریں کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، کیا بات ہے، اور تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو دل آزاری ہو اور تکلیف پہنچے، تو تم نے جملے تو بڑے زبردست لکھے ہیں بھائی، اس میں طنز بھی بہت زبردست ہے، الفاظ کو لپیٹ کر بھی خوب دوسرے پر مارا ہے، جیسا کہ مضمون نگاروں کا شیوا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس اعتبار سے تو تمہاری کتاب بہت زبردست ہے، ادب کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، لیکن اگر مقصد اس سے دوسرے کی اصلاح ہے، اللہ تعالی کی رضا ہے، تو وہ اس سے حاصل نہیں ہوگی، نہ دوسرا آدمی اگر سمجھتے ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اصلاح بھی نہیں ہوگی اور زیادہ مشتعل ہوگا. فرمایا کہ والد صاحب کا جب یہ کلمات میں نے سنے تو ایسا لگا کہ جیسے سر پر پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اس لیے کہ 250-250 صفحے کی کتاب لکھنا، اس پر محنت کرنا اور اس میں اپنی طرف سے بہترین جملے شامل کرنا، اب حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان سب کو نکال دو، کتاب میں رہ کیا جائے گا، تو ایسا لگا کہ جیسے پہاڑ سر پر گر گیا ہو. یعنی یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوئی، اور چونکہ اس زمانے میں ذوق شوق بھی تھا، جوانی کا زمانہ تھا، لیکن فرمایا کہ بہرحال والد صاحب کی چونکہ بات تھی اس لیے میں نے اس پر دوبارہ محنت کی، اس پورے مضمون کو دوبارہ ادھیڑا، اور وہ سارے ایسے کلمات جو طنز اور تان تر مشتمل تھے ان کو اس مضمون سے نکالا، اور پھر اس کے بعد وہ کتاب منظر عام پر ہمارے آئلی قوانین کے نام سے ہی وہ منظر عام پر آ بھی چکی ہے، تو پھر لکھی، یعنی اتنی محنت کی اس پر. تو فرمایا لیکن یہ بات اس دن سے دل میں بیٹھ گئی کہ جب بات کسی مخاطب سے کرے آدمی تو مقصد اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. یہاں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ بابا امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، اب لازمی بات ہے کہ جب امر بالمعروف ہم کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے، اس سے دوسرے کی دل آزاری تو ہوگی، اسے برا تو لگے گا، اب کیا کریں، کیا امر بالمعروف چھوڑ دیں؟ فرمایا کہ نہیں، امر بالمعروف کا مطلب دوسرے کو ذلیل کرنا ہرگز نہیں ہے، رسوا کرنا ہرگز نہیں ہے، ہم اپنی لیاقت جتانے کے لیے سب کے سامنے لوگوں کو لتاڑ دیتے ہیں، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. بھائی تم نے امر بالمعروف کرنا ہے، اس کو تنہائی میں کرو، خاموشی سے اس کی جو خرابی ہے اس پر اس کو آگاہ کرو کہ بھائی میں تم میں یہ برائی دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو تنہائی میں علیحدگی میں جو بات بھی دین کی کہنی ہے کہو، یہ دل آزاری ہے ہی نہیں. بالفرض اگر اس سے بھی اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کا دل ٹوٹنا شرن، شریعت میں دل ٹوٹنا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے نہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل کیا، بلکہ پوری دلداری کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خیر کے ساتھ آپ نے اس کو الگ بلا کر تنہائی میں اس سے بات کی ہے، اور مقصد اس کی اصلاح ہے، تو واقعتاً یہ اصلاح کا پہلو. لیکن اگر سب کے سامنے اس کی دل آزاری کی جا رہی ہے، دل توڑ رہے ہو، تو پھر یہ غلط، اس سے بچنا چاہیے. تو ایک آدمی کو سب کے سامنے بلا کر ذلیل کرنا یہ مناسب نہیں، اس سے بچنا چاہیے. لیکن جہاں تک تنہائی میں اس سے گفتگو کرنے کی بات ہے، اس سے شرم، کوئی قباحت نہیں اس میں. ایک اور حدیث میں بھی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن و مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اتفاق سے کل ہی میں نے صبح فجر کے بعد حدیث بیان کی، تو اس میں ویسے تو ظاہری اعتبار سے اتنی سی بات ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، لیکن اس میں یہی حدیث جب اللہ کا کوئی بندہ پڑھتا ہے جس کے دل کو اللہ نے جلا بخشی ہو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں بات فرمائی کہ دیکھو، آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، تو اگر کوئی داغ دھبا چہرے پر لگا ہوا ہوتا ہے اسے نظر آ جاتا ہے. دوسری بات، اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ وہ آئینہ کسی کو بلا کر اس کا عیب نہیں دکھاتا، بلکہ صرف اسی کو اس کا عیب دکھاتا ہے کہ دیکھو تم میں یہ عیب ہے. دور سے کھڑا ہوا آدمی وہ عیب نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے تم بھی جب کسی مومن کے اندر کوئی خرابی دیکھو تو آئینے کی طرح اس کو بتلا دو، یعنی بتاؤ تو صحیح لیکن صرف اسی کو کہو، کسی اور سے مت کہو. کسی اور سے کہو گے تو پھر یہ میراث المومن نہیں ہوگا. مومن آئینے کی طرح تبھی ہوگا کہ جب آئینہ جس طرح کسی کا عیب بتا دیتا ہے اور وہ کسی اور کو رسوا نہیں کرتا، اسی طریقے سے تم بھی مومن کو اس کا عیب تو بتا دو لیکن اس کو رسوا کرنا مقصد نہ ہو، اور اس کو تنہائی میں اس کی ساری بات بتا دو خیر خواہی کے ساتھ. تو بات بھی بتا دی، امر بالمعروف بھی کر دیا اور نہیں عن المنکر بھی ہو گئی. اب اس زمانے میں یا تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کوئی کرتا ہی نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو بس وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ڈنڈے ہیں دو جو اٹھا کے مارنے کسی کے سر پہ، امر بالمعروف ہو یا نہیں عن المنکر، وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لیتا ہے. اب جس کو چاہے یہ ڈنڈا سر پہ مار دے لگا دے، تو بجائے اس سے کہ اس سے کسی کی اصلاح ہو اور اس سے فساد پھیلتا ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر خدا نہ کرے مقصد تبلیغ سے، دین پھیلانے سے اگر ریاکاری ہے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بہت بڑا عالم، لوگ یہ کہیں کہ صاحب بہت بڑا عارف، یا کوئی بات حق کے خلاف دیکھ نہیں سکتا، بڑے سخت غصے والے بزرگ ہیں، تو بھائی پھر لوگوں کے لیے اگر یہ ہے تو اس میں پھر اللہ کی رضا کہاں سے آ گئی بیچ میں. اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم تان و تشریح سے بچیں. یہ جو تنزیہ گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات دوسرے کے دل کو چھنی کر دیتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں مشہور بھی ہے کہ بھئی تیر تلوار کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے. یعنی تیر تلوار سے اگر کسی نے کسی کو زخم لگا دیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، لیکن خدا نے کہا اگر کسی نے کسی کو زبان سے زخم پہنچایا ہے، زبان سے کوئی تانا دیا ہے، کوئی تشنیع کی بات کی ہے، تانے کی بات کی ہے، تو وہ مدتوں یاد رہتا ہے، بھولتا نہیں کہ بھئی شخص نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا. یہ فوراً یاد آ جائے گا، جیسی آدمی شکل دیکھتا ہے یاد آ جائے گی. تو اس لیے میرا عزیز و اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگوں کو کہ وہ ان کی شانیں مختلف ہیں، پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں اس کو، اس لیے اس وقت دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بدلہ ہی نہیں لیتے، کسی نے ان کو کچھ کہہ دیا، گالی بک دی، کیونکہ اتنا تو ہمیں اختیار ہے کہ اگر کسی نے ہمیں ایک دفعہ برا کہا ہم بھی ایک دفعہ برا کہہ دیں، کسی نے ایک تھپڑ مارا ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار دیں، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں. اور پھر یہ کہ بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں، بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے 10 گالیاں بھی دے دی چپ کر کے سن لیں گے، جواب بھی نہیں دیں گے. کوئی ایک آدھ تھپڑ بھی مار دیا تب بھی جواب نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں خامخم، جتنی دیر میں میں اس سے جواب دوں گا 2-4 تھپڑ لگاؤں گا، اتنی دیر میں اللہ کا نام نہ لے لوں میں. اس لیے وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، نہ زبان کو استعمال کرتے. اور بعض بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کے جواب بھی دے دیتے. اس میں بھی مختلف شانیں ہیں، اور بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو سہ لیتے ہیں، بلکہ کسی نے اگر گھوسا لگا دیا تو اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہیں، کہتے ہیں چوٹ تو نہیں لگی بھائی، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو لگاتے ہیں اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہیں کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. تو بات یہی ہے بھائی، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض بزرگ جو بدلہ لے لیتے ہیں اس میں بھی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من عادا لی ولی فقد آزنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اس سے اعلان جنگ. تو وہ جو بزرگ ہیں جن کی شان میں کسی نے گستاخی کی اور انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انتقام نہ لیں اس سے. اور خدا نے کرے گا اللہ انتقام لیں گے تو پتہ نہیں کتنا کیسے زبردست انتقام ہوگا. اس شخص کی یہ بھی ان کی طرف سے رحم دلی ہوتی ہے اور اس شخص کے ساتھ نرمی کا رویہ ہوتا ہے کہ بدلہ لے لیا تاکہ آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو. اگر بدلہ نہیں لیں گے تو آخرت میں اس سے باز پرس تو ہوگی، پریشانی تو آئے گی، اس لیے وہ بدلہ دنیا میں لے کے معاملہ صاف کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے معاملہ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ تاکہ اس کی پکڑ نہ کرے. یہاں پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں اور تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو بدلہ لیتے ہیں، اس حدیث میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تم جو ہے اللہ سے بھی زیادہ شفیق ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ بزرگ سے جب کسی نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، شیرنی کو اگر کوئی چھیڑے تو بعض اوقات وہ شیرنی کچھ کہتی نہیں، طرح دے جاتی ہے، نکل جاتی ہے خاموش، پلٹ کے دیکھتی بھی نہیں، لیکن اس کے بچے کو اگر تم چھیڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں ہرگز، پھر پکڑ لے گی. تو اس لیے اللہ کی شان میں کوئی گستاخیاں کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برداشت فرماتے ہیں. یا اس دنیا کے اندر بڑے بڑے متکبر پڑے ہوئے، بڑے بڑے دہریے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، ایسے لوگ ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو بعض اوقات اللہ رب العزت اس سے انتقام لے. تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کا بعض لوگ کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ اگر ان کو کسی نے تکلیف دی ہے تو وہ اتنا بدلہ تکلیف کا پہنچا کر لے لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام نہ لے. تو بعض اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کا استعمال صحیح کریں. اسی زبان کا استعمال ہم حق کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خدا نہ کرے اسی زبان کا استعمال آدمی باطل کے لیے بھی کر سکتا ہے، اس سے گالیاں بھی بکتا ہے، اس سے غیبت بھی کرتا ہے، برا بھرا کام بھی کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ہم صحیح استعمال کریں. اگر استعمال صحیح نہیں کر سکتے خاموش رہیں. حدیث میں آتا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اس لیے کہ اس کا گناہ لکھا بھی نہیں گیا، خاموش رہا، کسی نے گالی بکی اس نے گالی نہیں بکی پلٹ کے. اور بظاہر ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا، دین کی تعلیم بھی یہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک مرتبہ ایک شخص نے بہت ہی برا بھلا کہا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو صدیق اکبر خاموشی سے سنتے رہے، لیکن جب اس نے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر جواب دینا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یہ شخص گالیاں بک رہا تھا اور میں خاموش تھا، تو آپ بھی کھڑے ہوئے تھے، مسکرا بھی رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چلے گئے، واپس تشریف لے گئے. تو پیچھے جا کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے گالیاں بک رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموشی سے سن رہا تھا، تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چل پڑے، مجھے ایسا محسوس ہوا شاید آپ نے برا محسوس کیا اس کو. فرمایا کہ صدیق بات یہ ہے کہ جب تم خاموشی سے سن رہے تھے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں بھی وہاں سے آ گیا. اس سے ہی پتا چلا کہ کوئی گالی بکتا وہ گالی ہمیں لگتی رہیں گے. اگر آدمی تھوڑا سا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لے، کسی کی گالی سے کیا ہو جائے گا اگر کوئی گالی دے دے گا، زبان اس نے اپنی گندی کی. بعض لوگ کسی کو چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی مجھے چڑھا رہے ہیں. بچے عام طور پر بچوں کو چڑھایا جاتا ہے تو وہ شکایت کرتا ہے کہ بھائی ابو مجھے چڑھا رہا ہے. میرے اپنے بچے ہیں تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں، یہ بتاؤ بھائی منہ اس کا خراب ہو رہا ہے تمہارا ہو رہا ہے، یہ جو چڑھا رہا ہے تو اس چڑھانے سے منہ تمہارا خراب ہوا یا اس کا ہوا؟ تو خود کہتا ہوں جی اسی کا خراب ہوا. تو بس میں نے کہا اپنا منہ خود ہی خراب کر رہا، تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی چڑھاتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی الٹے سیدھے اشارے کرتا ہے، تو بھائی وہ سب کچھ اسی کے لیے ہے، ہمارے لیے، ہم کیوں جواب دے کے برے بنیں؟ تو بہرحال دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. آج جھگڑا اور لڑائی اسی لیے کہ کوئی شخص کسی سے دبنے کو تیار نہیں ہے، کسی سے سننے کو کوئی بات تیار نہیں ہے، اس میں برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم پہلوان اپنے آپ کو تبھی سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک دی میں نے دو گالیاں بکی، اس نے ایک تھپڑ لگایا میں نے گھونسے دے کے مارے، بلکہ دنیا سے رخصت کر دیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لحاظ میں. اب اس کو ہم بڑی بہادری سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہادر پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. یہ غصے کو پی جانا، تو غصہ تو سبھی کو آتا ہے، غصہ کس کو نہیں آتا، لیکن ایسے وقت میں غصے کو پی لینا یہ بہادری ہے. اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا. جو آدمی اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیتا اس سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا بڑا. بعد میں موقع ہو تو آپ جو چاہے کہہ لیجیے اس کو. ہمیں اسی لیے ہمارے اساتذہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو دوران تعلیم جب غصہ آ رہا ہو تو مت مارو، کبھی نہیں مارو، غصے کے وقت کبھی اس کی پٹائی مت کرو. اس لیے کہ جب تمہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو غصہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچے کا قصور تھوڑا ہو اور تم نے مار مار کے اس کو ادموا کر دیا. بعض اوقات بچوں کے چہرے پہ نشانات آ جاتے ہیں، جسم پر نشان آتے ہیں. اول تو یہ بات جائز ہی نہیں کہ اس طرح سے مار پٹائی کی جائے کہ جسم پر ضرب کے نشان آ جائیں، یہ ویسے جائز نہیں. فرمایا کہ جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اب تم یہ دیکھو کہ وہ اس بچے نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. جس درجے کا جرم ہو اس درجے کی اس کو سزا دے لو، اس لیے کہ اب تم اس پر اپنا مصنوعی غصہ بناؤ. جب حقیقتاً غصہ آ رہا ہوتا ہے تو انسان پھر اعتدال میں نہیں رہتا، لیکن جب آدمی غصہ اپنے اوپر طاری کرے گا، بظاہر ہم غصے میں بات کریں گے بچے سے تاکہ وہ بگڑے نہیں، لیکن حقیقتاً ہم غصے پہ کنٹرول کر چکے، اب ہم یہ دیکھیں کہ جتنا اس نے جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دے دیں، اس سے اس کی اصلاح ہوگی. اور جو ہم پہلے عمل کریں گے غصے میں اس کو ماریں گے پیٹیں گے، غلطی ایک آئی اور اس کو مار مار کے ہم نے ایسا کر دیا کہ بس الیاذ باللہ، تو بچہ پڑھنے سے ہی بھاگ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اس وقت مت مارو، جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے پھر خود سوچو پہلے تو کہ بچے نے غلطی کتنی بڑی کی ہے. اگر معمولی غلطی ہو تو اس کو بدر گدر کر دو، اور اگر قابل اصلاح ہے تو اصلاح کا جو پہلو اس کو اختیار کرو، جو پہلو اصلاح کا ہے جس سے اس کی اصلاح ہو جائے. مقصد تو اس بچے کو اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، نہ یہ کہ اس کو عذاب دیں. اس لیے میرے عزیز ہو، اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بعض اوقات بچے بھی غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کو جب ہم غصہ آ رہا ہو اپنے بچوں کو بھی اس وقت سزا نہیں دینی چاہیے، اس وقت جو ہے اپنے غصے کو پی لیں، اور اس کے بعد جب پھر بچے کو بلا کر اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کر کے جتنی اس نے جو ہے جرم کیا ہے، جتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کے مطابق ایسی سزا دے دیں کہ جس سے ایک تو بچے کے چہرے پر یا جسم پر ضرب کے نشانات نہ ہو، اور مقصد یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، بس اصل چیز یہی. تو اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مسلمان مومن کے لیے جو ہے وہ خیر خواہ ہے اس کا، اور اس کا آئینہ ہے. اس میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ دین کے قریب لانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما. اس میں جو ہمارے لیے خیریں ہیں وہ عطا فرما دیجیے، جو شر ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں برسر روزگار فرما، رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمارے عیوب کو اور ہمارے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ان کو آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ میں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرمائیے، رسوا نہ فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے بہت سے عزیز دنیا سے چلے گئے، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، والدین، دونوں مجھ سے کوئی ایک، سب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما کر ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایمان والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، مشائخ میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے حضرت والا بھی بیمار ہیں، ان کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز ہے لیکن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ابھی کچھ آج ہی پتہ چلا تھا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو تشویش ہے اللہ تعالیٰ اس تشویش کو دور فرما دے، اسی طریقے سے ہمارے عزیزوں میں جو بیمار ہیں، رشتہ داروں میں، احباب میں، دوستوں میں، ہمارے گھروں میں، بڑے چھوٹے بچے جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔